نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، حضرت کی آواز میں جو آپ نے پڑھا یا سنا، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو. یہ میدان ہو کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالی کی یاد کے سوا اور کچھ دل میں نہ ہو. جب یہ کیفیت دل کی ہو جاتی ہے، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. جب دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو تب میدان ہو کہلاتا ہے. اردو میں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی ہو کا عالم، جہاں سناٹا ہو، جہاں کوئی نظر نہ آتا ہو، کہتے ہیں کہ ہو کا عالم تھا. ہو کا عالم کا کیا مطلب؟ یہی مطلب ہے کہ وہاں کوئی فرد ہی نہیں تھا، کوئی جان نہ پہچان نہ سن، سناٹا کا ماحول تھا. تو دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، ایسا میدان بن جائے کہ جس میں کوئی اور نہ ہو اللہ کے سوا. یہ ہے وہ مفہوم جو عام طور پر ہم جب اس شعر کو پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے دل میں آتا ہے کہ میدان ہو کیا چیز ہے بھائی. اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا دل میں اور کچھ نہ ہو. اور بزرگان دین نے اس کو اسی سے تعبیر کیا کہ اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. یعنی اب اللہ کے سوا کوئی اور بات دل میں آتی نہیں. اللہ کی محبت، اللہ تعالی کے حکم کی اتباع کا ذہن میں آنا، استحضار، اس کے سوا اور کچھ نہیں. جب یہ کیفیت انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو گویا اس کا دل اب میدان ہو بن گیا، غیر اللہ سے اس وہ پاک ہو گیا، صاف ہو گیا. اور اسی لیے اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہر دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو. تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، یعنی تیرے سوا اور کوئی نہ ہو. تو گویا اس پہلے مصرے کی تشریح دوسرے مصرے میں ہے کہ میدان ہو جائے، اور وہ کیا ہے کہ تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، کہ تیرے سوا کوئی نہ ہو. اب لازمی بات ہے کہ یہ دل کی اس کیفیت، دل کو اس کیفیت تک لانا اور دل میں اس کیفیت کو پیدا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں. البتہ وہ طریقے ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی محبت دل میں سرایت کر جائے. اور اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صحبت، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالی کی نعمتوں کا استحضار طبیعت کے اندر. جتنی نعمتوں کا استحضار ہوگا ہمارا قلب اللہ کے آگے جھکے گا، کیونکہ اللہ کی نعمتیں ہیں بے شمار. صبح سے لے کر شام تک جو ہمارے اوپر برستی ہیں، ہم قرب و جوار میں دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہیں بے پناہ. تو جتنی نعمتیں ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے عطا کی ہے. تو انسان بہرحال اللہ نے احسان کا بندہ ہوتا ہے. انسان اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو یقیناً وہ اس احسان کی وجہ سے جھکتا ہے اس کے آگے. جب اللہ رب العزت کے احسان کو مانے گا، اس کے انعامات کو مانے گا، اس کی نعمتیں انسان کے ذہن میں آئیں گی، تو یقیناً پھر اپنا اس کا قلب جو ہے وہ اللہ کی طرف جھکے گا. یعنی اللہ کے حکم پر اس کا دل چاہے گا عمل کرنے کو، کہ جب اللہ نے اتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں تو میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیوں نہ کروں، اللہ تعالی کے حکم پر کیوں نہ چلوں. تو یہ ہے اصل میں دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کس سے کیا ہے؟ پانی اور مٹی سے، گارے سے پیدا ہوا نا، کھنکتے ہوئے مٹی سے اللہ نے پیدا کیا. غالباً ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانا مقصود تھا تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا زمین پر کہ جاؤ اور ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ. وہ مٹھی ہمارے جتنی نہیں ہے، چھوٹی سی مٹھی. فرشتے کو بھیجا تھا، لازم بات ہے کہ وہ اپنا ایک پر مارے گا تو پوری جگہ زمین کی وہاں سے وہ اٹھ کے آ جائے گی. بہرحال جب لینے کے لیے آئے تو زمین نے رونا اور مچلنا شروع کر دیا کہ تم میری مٹی لے کر جا رہا ہو اور پھر مجھ سے جو ہے وہ انسان بنیں گے اور یہ انسان گناہ کرے گا تو کوئی جہنم میں جلے گا، تو گویا تم مجھے جہنم میں ڈالو گے. اللہ کے واسطے دیے اس نے کہ خدا کے لیے مجھے نہ لے کے جاؤ. فرشتے واپس چلا گیا، دوسرے کو بھیجا. اس نے جب چاہا کہ پر مارے اور مٹی نکال لے، اس نے بھی اللہ کے واسطے دیے، بہت روئی، زمین گڑ گڑائی، نتیجہ یہ کہ وہ بھی واپس چلی گئی. اور پھر تیسرے فرشتے کو بھیجا، تو اس نے بھی آ کر جب چاہا کہ مٹی اٹھا لیں لے جائیں، تو اتنا روئی گڑ گڑائی، اللہ کے واسطے دیے کہ وہ بھی چلے گئے. پھر چوتھے فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور وہ انہوں نے زوردار پر مارا اور مٹی اٹھا لی. وہ بہت روئی، گڑ گڑائی، عاجزی دکھائی، اللہ کے واسطے دیے. انہوں نے کہا بھائی میں نہیں جانتا، میں تو حکم کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو بس لے کے جانا ہے. اب تو چاہے رو گڑ گڑا کچھ بھی کم ہوئی تو اللہ ہی، جس کے تو واسطے دے رہی ہے اسی نے مجھے حکم دیا ہے، لے کے چلے گئے. بعد اوقات اللہ تعالیٰ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ میرے بندی، میرے 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 فرشتے، تو مٹی لے کے آ گیا، میری بندی تیرے سامنے روئی، گڑ گڑائی، عاجزی دکھائی، لیکن تو نے ایک نہیں سنی اس کی. کہا کہ یا اللہ، ایک طرف اس کا رونا، گڑ گڑانا اور عاجزی کرنا تھا، اور ایک طرف تیرا حکم تھا، میں نے تیرے حکم کو ترجیح دی. فرمایا کہ ٹھیک ہے، بس پھر آج سے ہم تمہیں ملک الموت مقرر کرتے ہیں. یہ حضرت اسرائیل تھے کہ تمہارا کام اب یہ ہے کہ تم انسانوں کی روح کو قبض کرو گے. تو اب انہیں دل میں خیال آیا کہ میں روح قبض کروں گا تو یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا، جس کی روح قبض کروں گا وہ مجھ سے شاکی رہے گا، اس کو مجھ سے شکوا ہوگا. تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ، اس طرح تو ہر آدمی مجھے برا بھلا کہے گا کہ میں کسی کے بیٹے کی روح قبض کروں گا، کسی کے باپ کی کروں گا، کسی کی دادی کی، کسی کی دادا کی، کسی کی بیٹے کی، تو لوگ تو مجھے برا بھلا کہیں گے. فرمایا کہ تمہارا تو نام بھی نہیں آئے گا، ہم ایسے اسباب پیدا کر دیں گے دنیا میں کہ تمہارا تو کوئی نام بھی نہیں لے گا. کوئی کہے گا ہارٹ اٹیک سے مر گیا، کوئی کہے گا برین ہیمریج ہو گیا، کوئی کہے گا کہ بس گرا اور دماغ پہ چوٹ لگی اور مر گیا. تو بات یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیجئے، فرشتہ کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا کہ ملک الموت آیا اور اس کو اس کی روح قبض کر کے لے گیا. تو آج ہر شخص جو ہے وہ اسباب میں تو کھویا ہوا ہے، لیکن مسبب الاسباب کی طرف نگاہ نہیں. حالانکہ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی مر نہیں سکتا جب تک اس کی موت کا وقت نہ آ جائے. بہرحال اصل بات کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. تو جب وہ مٹی وہاں چلی گئی تو اب اس مٹی پر ایک بادل نے پانی برسانا شروع کیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 برس غالباً ایک بدلی نے پانی برسایا اس پہ. اب وہ کتنی بڑی زمین ہوگی، کتنی مٹی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ وہ مٹھی ہماری نہیں. اور پھر اس کے بعد تقریباً اس سے یعنی یہ جو بدلی تھی 40 برس جو برسی، غالباً سفید رنگ کی بدلی تھی، اور پھر ایک سیاہ بادل اس پر برسا جو غالباً بہت لمبے عرصے برسا، یعنی 60 برس یا اس سے زیادہ. تو جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ انسان کو خوشیاں کم اور غم زیادہ ملیں گے. تو بہرحال یہ گارا جب تیار ہو گیا تو اس سے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، اس سے ایک پتر خاکی وجود میں آیا. پھر اللہ رب العزت نے اس میں اپنی روح پھونکی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح جو ہے یہ امر رب ہے. بس روح کس چیز کا نام ہے؟ وہ پکڑائی میں نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، لیکن روح اور جسم دونوں کا ساتھ. یہ روح جب جسم میں آتی ہے تو جسم زندہ ہوتا ہے، اور اگر نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. جو انسان آپ سے ابھی بات کر رہا تھا، آپ کے ساتھ بول رہا تھا، ہنس رہا تھا، اور روح نکل گئی، بے جان ہو گیا، حالانکہ اس کی آنکھیں بھی موجود ہیں، ناک بھی موجود ہے، دل بھی موجود ہے، سب کچھ تو موجود ہے، کون سی چیز ایسی جو نکل جانے سے وہ بے جان ہو گیا؟ تو وہ روح ہی ہوتی ہے. جو روح اللہ کے حکم سے داخل ہوئی وہی روح اللہ کے حکم سے نکل گئی، اور جب نکل گئی تو اب وہ لاش بن گئی. تو بہرحال اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو اس لیے کہا کہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل. انسان کو اللہ نے مٹی اور پانی سے بنایا، تو آب گل کا مطلب یہ ہے کہ پانی اور مٹی کی بجائے میرے دل میں کیا ہو؟ درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل. یہ دل میں درد ہو، اور وہ کس کا درد ہو؟ اللہ کی محبت کا. آب و گل نہ ہو بلکہ درد دل ہو. آگے کیا ہے؟ غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، یعنی غیروں کی طرف میری نگاہ نہ جائے، اور جدھر دیکھوں میں صرف تو ہی تو نظر آئے. تو یہی وجہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ دیدہ بینا دیتا ہے، جیسے کہ آپ نے اشعار میں سنا نا، دیدہ بینا، دیدہ بینا. دیدہ بینا کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں جو دیکھنے والی آنکھیں ہیں. آنکھیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں، لیکن دیکھنے والی آنکھیں سب کے پاس نہیں ہوتی. جو حقیقت بھی نگاہیں ہوتی ہیں، ایک حقیقت کو دیکھنے والی نگاہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ وہ بس ہماری جیسی نگاہیں سب. تو اللہ رب العزت جس کو دیدہ بینا عطا فرماتا ہے، اس کو حقیقت نظر آتی ہے. بعض بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم جب بازار میں جاتے ہیں تو جس کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی ہمیں سور نظر آتا ہے، کوئی خنزیر نظر آتا ہے، کوئی کتا نظر آتا ہے، کوئی بلی نظر آتی ہے، انسان تو بہت کم. یعنی بظاہر شکلوں میں انسان ہیں، لیکن جن کو اللہ نے حقیقت میں دیدہ بینا عطا فرمایا ہے، ایسی آنکھیں عطا فرمائی ہیں جن کو، جو حقیقت تک رسائی کرتی ہیں، ان آنکھوں سے جب وہ دیکھتے ہیں تو انسان انسان نظر نہیں آتے. ان کے عمل ایسے ہیں کہ ان عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی خنزیر کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی سور کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی بلی کی نظر میں، کوئی کتے کی شکل میں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دل بینا اور دیدہ بینا عطا فرمائے. دل میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ادراک عطا فرمائے کہ جو حق کا ادراک کرنے والا ہو، اور اسی طریقے سے ہماری آنکھوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی بینائی عطا فرمائے جو حقیقت بھی آنکھیں ہوں، حقیقت کو دیکھنے والی ہوں. حضرت نے اسی لیے فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہوتے، کیونکہ وہ پسند کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو. دنیا کے لوگ پسند کرتے ہیں چند عارضی چیزوں کو، اور ایسی چیزوں کو کہ جو کچھ عرصے کے لیے تو ہیں لیکن اس کے بعد ختم. اسی لیے ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ تم کس پہ مرتے ہو؟ مٹی کی عورتوں پر، مٹی کے انسانوں پر، مٹی کی بریانی، یہ سب کھایا پیا کیا ہوتا ہے؟ مٹی بن جاتا ہے. لیکن فرمایا کہہ رہے بھائی دل اس کو دو جس نے دل بنایا ہے. تم مٹی پر مرتے ہو، جتنے بھی مرد ہیں، عورتیں ہیں، یہ سب مٹی کے بنے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور جب قبر میں جائے گا مٹی بن جائے گا دوبارہ سے. تو اللہ تعالیٰ جس نے دل عطا فرمایا ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، آدمی کو چاہیے کہ اللہ کو اپنا دل دے، اللہ سے محبت کرے. جب اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر وقت کام آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کام آئیں گے، انسان قبر میں چلا جائے گا تب بھی اللہ تعالیٰ کام آئیں گے، میدان حشر میں بھی اللہ کام آنے والے ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی کام آئیں گے. تو آدمی اللہ سے کیوں نہ اپنا دل لگائے؟ تو بجائے اس کے کہ لیلاؤں پر ہم دل دیں، دل لٹائیں، اپنے مولا پر اپنا دل کیوں نہ لٹائیں؟ تو یقیناً جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت کا مرکز بنا لیں گے تو اللہ رب العزت بھی ہم پر نگاہ محبت ڈالیں گے، جس کے نتیجے میں ہمیں ساری دنیا ہم سے محبت کرے گی. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں کہ فلاں شخص کو اپنا محبوب بناتے ہیں، تو پھر آسمانوں پر بھی ندا ہوتی ہے، تو ایک آسمان والا دوسرے آسمان پر، دوسرے والا تیسرے پر، یہاں تک کہ آسمان والے فرشتوں پر ندا ہو جاتی ہے، اور وہ پھر زمین پر ندا دیتے ہیں، پھر زمین کے فرشتے سمندر کی مخلوق کو بتا دیتے ہیں، تو گویا بحر و بر اور سب جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، ہر آدمی جہاں وہ جاتا ہے محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا وہ کہتے ہیں جی ہم سے تو جہاں گئے ہمیں تو خوب محبت ملی، تو خاص لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت جو اپنا مرکز بنا لے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو محبوبیت عطا فرما دیتے ہیں۔ ابھی کل ہی میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات پڑھ رہا تھا رات کو، تو مکی تھے رہنے والے، مکے کے رہنے والے، قریشی قبیلے کے تھے، اور ان میں جو صفات ہوتی اللہ نے عطا فرمائی ہیں قریشیوں میں، وہ ان میں پوری پوری صفات تھیں، اور لوگ بھی خوب جانتے سمجھتے تھے اللہ نے کیا حافظے عطا فرمائے تھے، کیا تقویٰ تھا، کیا طہارت تھی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنے گھر سے جب نکلے تو کچھ بھی پاس نہیں تھا، کوئی شخص امام مالک کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا تو پوچھ لیا کیا تم امام مالک کو جانتے ہو؟ کہا جانتے کیوں نہیں، کیا تم ان سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، میری تو آرزو ہے۔ کہا کہ بس ہمارے ساتھ چلو، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ کچھ بھی پاس نہیں تھا، اور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ 8 دن میں مدینے پہنچے اونٹ پر، اور 8 دن میں 16 قرآن مجید ختم کی وہاں تک، مطلب اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے اس وقت عمر ان کی 16 سال بمشکل ہوگی، لیکن ایک قرآن دن میں پڑھتے تھے، ایک رات میں پڑھتے تھے، خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح میں۔ ویسے بھی ان کے بارے میں تو آتا ہی ہے، رمضان المبارک میں 60 قرآن ختم کرتے تھے، بلکہ 61، ایک تراویح میں ختم ہوتا تھا اور ایک دن میں، ایک رات میں۔ تو یہ حضرات کب سوتے تھے، کب آرام کرتے تھے اللہ ہی جانتے ہیں، اور کس طرح آرام کرتے تھے، لیکن یہ کہ رات دن انہوں نے اپنے آپ کو پورے طور پر کھپا رکھا تھا، تو دن رات قرآن، یعنی 61 قرآن مجید رمضان المبارک میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مستند روایات سے ثابت ہے۔ جب وہاں مدینہ منورہ پہنچے تو جا کے، اچھا کپڑے کیا تھے؟ چیتڑے تھے، نہیں، زمانہ ایسا تھا کہ غربت کا زمانہ، خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت غریب تھے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی زیادہ غریب تھے۔ جب وہاں پہنچے مجلس میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں حدیث کا، تو یہ بھی جا کے ایک جگہ بیٹھ گئے، اور امام صاحب نے احادیث بیان کرتے تھے، سند بیان کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک تن کا زمین سے اٹھایا، اس کو تھوک لگایا اور اپنے ہاتھ پر لکھا، تو امام مالک بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ بعض باتیں جب انہوں نے دیکھی تو سمجھ گئے کہ یہ قریشی ہے، مکے کا رہنے والا ہے۔ چنانچہ سب لوگ جب اٹھ گئے تو یہ بیٹھے رہے، جب بیٹھے رہے تو بلایا، قریب آیا، میرے قریب آؤ، پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ مکے کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا قریشی ہو؟ کہ ہاں۔ چند باتوں کا سوال ہاں میں، کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایک بدتمیزی بہت تم نے کی۔ کہا کہ حضرت وہ میں نے کیا بدتمیزی کی ہے؟ کہا کہ سب لوگ تو لکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، اور تم تنکے سے تھوک لگا کے ہاتھوں پر لکھ رہے تھے، کھیل رہے تھے بیٹھے۔ کہا کہ حضرت میرے پاس نہ کاغذ ہے نہ قلم، میں کیا کروں؟ میں تو حدیث لکھ رہا تھا جو آپ بیان فرما رہے تھے، وہ اپنے ہاتھ پہ لکھ رہا تھا، تو الحمدللہ مجھے ساری حدیثیں یاد ہو گئی جو آپ نے لکھوائی ہیں۔ تو یقین نہیں آیا، کہا کہ اچھا ساری تو چھوڑو، تم ایک حدیث سنا دو۔ اب انہوں نے ایک جو سنانی شروع کی تو ساری کی ساری سنا دی، اور ہر طرح سے سند کے اعتبار سے جس طریقے سے انہوں نے بیان فرمائی، وہ ساری کی ساری حدیثیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا دی۔ تو بڑھ کے سینے سے لگا لیا، اور اپنے جو خادم تھا اس کو کہا کہ اپنے آقا کو ساتھ لے کے چلو، اور پھر ان کے لیے سواری منگائی، ان کو بٹھایا، گھر لے گئے۔ یعنی اس طرح سے ان لوگوں نے، اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عرصہ گزارا، غالباً 3 سال وہاں گزارے، اور 3 سالوں میں یعنی مکمل علوم دین حاصل کیا ان سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موتا ہے، موتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ ساری کی ساری حفظ تھی حضرت کو، ساری کی ساری حفظ، جس طرح قرآن حفظ ہوتا ہے، موتا امام مالک ان کو حفظ تھی۔ اور پھر وہاں سے مطلب چونکہ نکلے علم سیکھنے کے لیے تھے، کسی نے بتایا کہ اس وقت علم کا مرکز عراق ہے تو عراق چل پڑے، کسی نے کہا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا انتظام کیا، اور انتظام بھی اس طریقے سے کیا کہ صبح ان کو پہنچانے کے لیے گئے اور پوچھا کہ بھئی کوئی سواری ہے، اونٹ ہے کوئی جانے والا؟ تو امام شافی نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس تو خود پیسے نہیں ہیں، میرے پاس بھی ایک پائی پیسہ نہیں ہے، آپ سواری کا انتظام کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ نے انتظام کر دیا. اب فرمایا کہ رات کو ایک صاحب آئے تھے جو 100 درہم دے گئے، تو 50 درہم میں نے اپنے گھر پہ دے دیے خرچے کے لیے، اور 50 درہم تمہارے لیے لے آیا ہوں. تو 4 درہم کا اونٹ کیا سواری، اور باقی ان کو دیے کہ لو اس کو خرچ کر لینا. اس طریقے سے وہ عراق پہنچ گئے، اور وہاں پر بھی پہنچ کر عجیب و غریب حالات کا پھر سامنا ہوا. امام محمد رحمت اللہ علیہ تھے وہاں پر، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو ابتدا میں تو احساس نہیں ہوا انہیں کو کہ کیسا شخص ہے اور کیا ہے، لیکن بعد میں جب ان کو بھی احساس ہوا کہ بہت یعنی علم کی طلب میں آئے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے خادم سے کہا کہ بھی تم اپنے آقا کو گھر لے چلو، اور اسی طریقے سے عزت کے ساتھ گھر لے گئے. اور غالباً امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو رات کو ایک کتاب پڑھنے کو دی، غالباً مبسوط امام محمد کی ایک کتاب ہے وہ دی پڑھنے کے لیے. ان حضرات کا ایسا حافظہ تھا کہ پوری رات میں وہ کتاب حفظ کر لی، ساری رات کتاب پڑھی، مطالعہ کیا، اور ایک رات ہی میں وہ کتاب ساری کی ساری حفظ ہو گئی. دوسرے دن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب درس کے لیے بیٹھے، کسی شخص نے مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے جواب دیا، تو چونکہ یہ کتاب تو پوری دیکھ چکے تھے، تو امام صاحب سے کہا کہ حضرت اگر آپ برا نہ مانیں تو اس میں تھوڑا سا آپ کو تسامح ہو گیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے اور فلاں کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، فلاں حدیث سے پہلے اور فلاں حدیث کے بعد. یعنی اس طرح سے انہوں نے اس کو پورا بیان کیا. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا، کہا کہ اچھا، کہا کتاب منگائی، کتاب منگوائی. تو جس طرح انہوں نے فرمایا تھا اسی طریقے سے وہ مسئلہ لکھا ہوا تھا. تو فرمایا کہ پھر جو ہے وہ اور بھی زیادہ عزت ان کی نظر میں ہو گئی، لیکن پھر کوئی اور کتاب مجھے نہیں دی انہوں نے. تو بہرحال ایک عرصے تک وہاں رہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. پھر وہاں سے کسی نے بتایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت عطا فرما دیا. یعنی پہلے تھے امام الفقراء، فقیر تھے، بالکل کچھ نہیں تھا، اور اب جب سنا تو دل میں خواہش مچھلی کے استاد کو پہلے میں نے دیکھا ہے غربت کی حالت میں، اب میں امارت کی حالت میں دیکھوں گی ان کی حالت بدل تو نہیں گئی. چنانچہ پھر اسی طریقے سے کسی طرح سے پہنچے مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ آ کے مجلس میں ایک جگہ بیٹھ گئے، دیکھا کہ امام صاحب کے لیے بہت ہی عالی شان قسم کی مسند بچھائی گئی، اور امام صاحب تشریف لائے تو بہت عالی شان جبا اور قب پہنا ہوا تھا، یہاں تک کہ کئی لوگوں نے ان کا اس جبے کو اٹھا رکھا تھا، یعنی قیمتی جبا تھا. تو بڑی شان کے ساتھ آ کے مسند پر بیٹھے، اور پھر آ کر کچھ جرح کی اپنے شاگردوں سے، کچھ سوالات کیے. تو ایک سے سوال کیا تو وہ صاحب جواب نہیں دے سکے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دیہاتی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو بالکل ان پڑھ تھا، جاہل آدمی تھا، اس کے کان میں امام صاحب نے اس کا جواب دیا کہ اس کا جواب یہ ہے تم کھڑے ہو کے جواب دے دو. تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے جواب دے دیا. امام صاحب نے اس کی طرف دیکھا نہیں، امام مالک نے، اور اپنے شاگردوں سے ہی وہ جواب سوال کرتے رہے. چنانچہ اگلا سوال بھی شاگردوں سے کیا، اس کا جواب بھی ان کو نہیں آیا، تو امام صاحب نے ان کے کان میں کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کھڑے ہو کے جواب دے دو. انہوں نے اس کا بھی جواب دے دیا. امام صاحب نے پھر بھی نہیں دیکھا اس کی طرف، اور اپنے شاگردوں سے ہی جرح کرتے رہے. پھر تیسرا سوال اسی طریقے سے امام صاحب نے کیا، اور لوگوں کو نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا یہ جواب. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ متوجہ ہوئے کہ بھائی تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، تیری جگہ وہاں نہیں ہے، یہاں ادھر آؤ، قریب آ کے بیٹھو. تو ثابت کرنا پڑتا ہے آدمی کو آگے بڑھنے کے لیے کہ بھائی اہلیت پیدا ہو گئی. فرمایا کہ آگے آ جاؤ. اب آگے بلا لیا تو پوچھا کہ تم نے فلاں کتاب پڑھی کہ نہیں، فلاں کتاب دیکھی کہ نہیں، وہ نظر سے گزری ہے نہیں، ہر بات کریں. تو کہا جواب کیسے دے رہا ہوں؟ کہا کہ میرے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ میرے کان میں پھونکتے تھے، تو جو وہ پھونکتے تھے میں بولتا تھا. اب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ بھئی تم ادھر آ جاؤ. تو تین چار سال بعد ملاقات ہوئی تھی، فرمایا کہ شافعی ہو؟ امام شافعی تھے، ادریس نام ہے اصل میں اور شافعی لقب ہے، تو کہا کہ شافعی ہو؟ فرمایا کہ ہاں، تو کھینچ کے اپنے گلے سے لگا لیا. بہرحال یہ حضرات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن بھی ایسے عطا فرمائے تھے، علم بھی ایسا عطا فرمایا تھا، تقوی بھی تھا، طہارت بھی تھی. بہرحال بعد میں یہ کر رہا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات انہوں نے دیکھے کہ امام صاحب کے پاس ماشاءاللہ قیمتی سے قیمتی جوڑے، اور ایک دو نہیں، دو دو سو تین تین سو جوڑے ان کے پاس موجود، دراہم و دینار بکثرت موجود، گھر پہلے کٹیا سی تھی، اب محل پورا بہترین موجود. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے جب یہ دیکھا تو تھوڑا سا وہ ہوا کہ تقوی اور طہارت میں تو کوئی فرق نہیں آیا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھانپ گئے، فرمایا کہ میاں تم جس حال میں چھوڑ گئے تھے دل ویسا ہی ہے ہمارا، کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے سب تمہارا. وہ گھوڑے یعنی کئی سو کی تعداد میں تھے، وہ سب کہا کہ یہ سب تمہارے، یہ درہم و دینار یہ سب تمہارے، یہ جتنے بھی جوڑے ہیں یہ سب کے سب تمہارے، بہت کچھ ان کو عطا فرما دیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میرے ورثا بھی زندہ ہیں، آپ کے بھی ورثا زندہ ہیں، تو زبانی تو بات چیت مکمل نہیں ہوتی، اب آپ کا انتقال ہو گیا تو کل کو آپ کے وارث چھین لیں گے مجھ سے تو سارا کچھ. امام صاحب فرمانے لگا کہ یہاں بھی تم علم سے کام لے رہے ہو، اور پھر آپ نے لکھ کے دے دیا کہ یہ سب کچھ تمہارا. بہرحال بہت کچھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور اس حال میں ان کو روانہ کیا مکہ مکرمہ، یعنی غالباً اس وقت ان کی 24 سال کی عمر ہو گئی تھی، 16 سال کی 15 سال کی عمر سے گھر سے نکلے تھے، تو اب اتنی عمر ہو گئی تھی. اور لیکن اس وقت جب روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ سینکڑوں جو ہے وہ گھوڑے اور اونٹ تھے، اور بے شمار جو ہے وہ جوڑے شاندار قسم کے، اور اسی طریقے سے بہت کچھ ان کے ساتھ تھا. ان کی والدہ مکہ مکرمہ میں تھیں، اپنی والدہ سے ملے، سلام کیا، اور وہ بھی خوش ہوئی دیکھ کے. ایک اور محترمتی خالہ، جس طرح خالہ خالہ کر کے ہوتی ہیں محلے کی، ان کو بھی سلام کیا انہوں نے جواب دیا. تو اس کے بعد جب گھر جانے لگے تو اما نے، دیکھیے والدہ کیسی تھی، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اصل میں یہ تھی، والدہ نے کہا کہ کہاں جا رہا ہوں؟ کہا گھر چلتے. کہا کہ جب گئے تھے تو فقیر تھے، اب آئے تو تمہارے پاس بے شمار چیزیں ہیں، تو گھر ایسے چلے جاؤ گے؟ کہا پھر؟ کہا کہ اعلان کرو، جس کے پاس پہننے کے لیے نہیں آ کے لے لے، جس کے پاس سواری نہیں ہے جانور لے لے، جس کے پاس پیسے نہیں درہم و دینار آ کر وصول کر لے. فرمایا کہ لوگوں کو اطلاع ہو گئی، دور دور سے لوگ آئے، کوئی سواری لے گیا، کوئی کپڑے لے گیا، کوئی درہم و دینار لے گیا، اور لے جانے کے بعد ان کے پاس صرف 50 درہم باقی بچے اور ایک جوڑا جو پہنا ہوا تھا، سب ختم. پھر ماں بھی ایسی تھی، تو کہا اب گھر چلو. یہ ہے قریشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش. اور پھر شہرت ہو گئی دور دور، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک بھی پہنچ گئی بات، ان کا بھی جواب نہیں. انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا تھا ہر سال اتنا یا اس سے بھی زیادہ ملتا رہے گا، فکر مت کرنا، اللہ تعالیٰ جو ہمیں دے رہا ہے وہ ہم اس کو اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھ رہے، وہ سب تمہارے لیے، جب تم آگے دے رہے ہو اللہ کے لیے تو ہمیں بھی دینے میں کوئی وہ نہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ ان حضرات کے پاس مال تھا لیکن وہ مال اللہ کے لیے تھا، اس کی وجہ سے دل تبدیل نہیں ہوا تھا. ہم اور اب جائزے لیتے ہیں تو یقیناً بہت کمی پاتے ہیں، اتنی کمی کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ واقعات سناتے ہوئے بھی شرم آتی. چنسبت خاک رب عالم پاک. تو آج ذہن میں میرے یہی تھا، شروع میں آیا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات تھوڑے سے بیان کروں گا، تاکہ کچھ ہم تھوڑی بہت نقل کریں، ہم سب کچھ تو نہیں دے سکتے، لیکن جو ہم سے ہو سکے کسی کی مدد کرنا اللہ کے لیے وہ کر دیا کریں، اور مال سے اتنی محبت دل میں نہ رکھیں بالکل کہ اس کے لیے ہم اپنا دین بھی قربان کر دیں اور اپنا سب کچھ قربان، بلکہ اللہ رب العزت پر سب کچھ ہم قربان کر دیں، دل میں اللہ رب العزت کی محبت اور عظمت ایسی قائم ہو. اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے. تو بہرحال یہ حضرات تھے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان حضرات کے درجات کو بلند فرمایا. 1400 سال گزر گئے لیکن ان حضرات کے تذکرے آج بھی ویسے ہی زندہ ہیں اور ان کے حالات ویسے کے ویسے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ان کے ذکر کو کیسا تازہ رکھا ہے. اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو یوسف، امام محمد الشیبانی رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے حضرات چاند اور سورج اور ستارے تھے جو آج بھی چمک رہے ہیں آسمان پر. جس طرح علم جو ہے وہ جس میں علم ہوتا ہے تو علم کی روشنی پورے عالم میں پھیلتی ہے اس کی، اسی طریقے سے اللہ نے ان کو جو علم عطا فرمایا تھا اس کی روشنی سے بھی پورا عالم آج منور اور پورے عالم اسلام ان حضرات کو جانتا ہے. اور ان کی جو کوششیں تھیں اور ان حضرات کی جو کاوشیں تھیں ان سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کوئی درجہ ہمیں بھی عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کتنا وقت باقی ہے؟ لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، موجودہ زمانے کی ہر قسم کے فتنوں سے یا اللہ ہم آپ کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی خاص حفاظت اور پناہ میں لے لیجئے، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے اور شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے حوالے سے ابھی سے یا اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، تیاریوں کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ امام مالک، امام شافعی اور دیگر ائمہ کرام تیرے محبوب بندے تھے یا اللہ، برگزیدہ بندے تھے، اے اللہ کوئی درجہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جس درجے کی یہ آپ سے محبت فرماتے تھے اور جس درجے کا علم آپ نے انہیں عطا فرمایا تھا، اے اللہ اس کا کچھ ذرہ، کوئی حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرمائیے، طہارت عطا فرمائیے، اپنے اے اللہ دل میں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. سلیمان شکور صاحب بیمار ہیں، اسلم سلیمان گناترا صاحب بیمار ہیں اور غالباً کینسر ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ شفاء کامل عاجل عطا فرما دیں. ہمارے بھائی اقبال کی والدہ بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. ایک بچی بیمار ہے بلکہ اس کے ڈلیوری کیس ہے، تو دعا فرمائیے. پیچیدگی ہیں کچھ، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں. اسی طرح اس کی والدہ بیمار ہے، دعا فرمائیے، اللہ اسے بھی شفاء کامل عطا فرمائے. ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ آپ بیماروں سے بھی واقف ہیں، بیماریوں سے بھی، سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اور ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے حضرات یہاں آئے ہوئے ہیں اور خواتین میں جو خواتین آئی ہوئی ہیں، یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما. اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.